آج کی گفتگو میں کچھ سوالات ہیں جن کو ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ ای میل آج صبح ہی غالب موصول ہوئی ہے, اس کے اندر ایک سوال اٹھایا ہے کہ چونکہ سود حرام ہے تو جو ہم بینک سے مارٹگیج ارینج کر کے گھر خریدتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. میری نظر میں, اگرچہ میں اس بات کا اہل نہیں ہوں کہ کوئی فتویٰ دوں, اس کے لیے مفتی ہونا ضروری ہے جو میں ہوں نہیں, اس لیے اس پر میں کوئی فیصلہ صادر نہیں کر رہا بلکہ اپنا ویو پوائنٹ اس کے بارے میں دے سکتا ہوں. اس کے اندر دو تین بنیادی چیزیں آ جائیں گی. ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ صاحب اس میں سود انوالو, اور سود کے بارے میں ایک قطعی فیصلہ موجود ہے کہ سود لینا اور سود دینا دونوں حرام ہیں, اور سود کا لین دین کرنے والا شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر رہا ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے, متعین ہے, اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں اور نہ کوئی اس میں تحریف ہو تجدید ہو سکتی ہے. یہ تو ایک بنیادی چیز ہے. اب اس کے بعد ایک چیز سرکمسٹینشل رہ جاتی ہے کہ جو سرکمسٹینشل کمپلشنز ہیں ان کا کیا کیا جائے گا. اگر ایک انسان اسلامی ملک میں رہ رہا ہے جہاں اسلام سرکاری اور عوامی مذہب کے طور پر بھی رائج ہے, وہاں کے قوانین اسلامی ہیں, تو وہاں تو کوئی کمپلشن ہو نہیں سکتا. البتہ ایسا غیر اسلامی ملک جہاں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں اور اس ملک کا سرکاری مذہب بھی اسلام نہیں ہے, وہاں حالات کچھ تبدیل ہو جائیں گے. مسلمان کے لیے حکم اس صورت میں بھی یہ ہے, ہر ہر ممکن طریقے سے وہ یہ کوشش کرے کہ سودی لین دین میں وہ کسی طرح شریک نہ ہونے پائے. اگر ہمیں گھر خریدنا ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ اپنی جمع پونجی سے گھر کو خرید لیا جائے. اگر یہ ممکن نہیں رہتا اور ہمیں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ ہم غیر سودی طریقے سے گھر کو خرید سکیں, تو پھر مجبوراً میں اس لفظ پر زور دوں گا, میجر ایمفسس میرا اس لفظ پر ہے کہ پھر مجبوراً انسان کو صرف اور صرف اتنی رقم جو ہمارے تمام اثاثے بیچنے کے بعد, تمام وسائل سے پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد بھی شارٹ فال رہ جائے, وہی رقم کی ہم مارٹگیج حاصل کریں, اور کم سے کم مدت کے لیے کریں, ایسی مدت جس میں ہم اپنے آپ کو سکویز کر کے بھی وہ رقم ادا کر سکیں تو ہم رقم ادا کریں, تو یوں سود سے جان چھڑا لے. لیکن یہ ان صورتوں میں ہے کہ انسان غیر اسلامی ملک میں رہتا ہو, سر چھپانے کی جگہ نہ ہو, اور کوئی چارہ کار نہ رہ جائے کہ جہاں انسان اپنے ٹینجیبل یا انٹینجیبل ایسٹس ان سے کام لے کے تو گھر خرید نہ سک رہا ہو, تو کم سے کم رقم کم سے کم مدت کے لیے مارٹگیج میں اویل کر لی جائے اور اس سے گھر خرید لیا جائے. یہ میرے ویو پوائنٹ ہے. فتویٰ میں دینے کا نہ اہل ہوں اور نہ میں دوں گا, میں نے صرف اپنی رائے کا اظہار کیا. بہرحال جو مفتی حضرات کوالیفائیڈ ہیں فتویٰ دینے کے لیے, فتویٰ انہی کا مانا جائے گا. تو میرے نزدیک تو مارٹگیج کی یہ صورتحال ہے. باقی جو ہمارے مسلمان بھائی کرائے پر دینے کے لیے مکان مارٹگیج پر خریدتے ہیں وہ جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ سر چھپانے کا ٹھکانا نہیں, وہ آمدنی کا ذریعہ بنتا ہے, اس لیے اس میں انوالو نہ ہوا جائے. دوسرا سوال ایک صاحب نے, وہ بھی مجھے یورپ ہی سے بھیجا تھا, اللہ کے اثرات کیا ہیں. جیسے یہاں ہماری گفتگو ہوتی رہی کہ روحانیت کے 10 درجات ہیں, ग्रेजुएशन खा उसकी किसी भी अंदाज में की गई हो, दर्जात दसी रहती हैं। जैसे मैंने अर्ज किया था कि सिलसिले चिश्तिया में 100 दर्जे गिने जाते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन 10-10 की है, 1, 10, 20, 30, तो दर हकीकत दर्जात दसी बनते हैं। वो और बात है कि आगे सब डिवीजन्स हुई भी हैं, एक ही दर्जे के अंदर सब डिवीजन्स हुई भी हैं। सिलसिले कादरिया में 50 हैं, ग्रेजुएशन 5-5 की है, तो 10 दर्जे होते हैं। हर सिलसिले में दर्जात 10 हैं, ग्रेजुएशन का किसी अंदाज में की गई हो उसकी। मुख्तलिफ जिक्र अजकार या औराद जो हम रूहानियत के हसूल के लिए करते हैं, उन अल्फाज के अपने मकाम हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो तीसरे दर्जे में ले जाएंगे आपको, अगर उसका वर्द उस तरीके से मखसूस अंदाज भी किया जाए, मखसूस वक्त पर किया जाए, मखसूस एनवायरमेंट में किया जाए, तो वो अगर इंसान एक लंबे अरसे तक पढ़ता रहे तो वलायत की तीसरे दर्जे में एंटर हो जाएगा। आप लोगों की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए जैसे मैंने बिस्मिल्लाह के बारे में कुछ जिक्र कर दिया था, तो बहुत लोगों ने तगोदो की कि बिस्मिल्लाह को पढ़ के वो कशफ व करामात हासिल कर ली जाए। तो एक शोशा आज और छोड़ देता हूं, सूरह बकरा की इब्तदा हुई है अलफ लाम मीम से, तो अलफ लाम मीम का जिक्र जो है ये तीसरे दर्जे में ले जाता है इंसान को। अब वो कैसे पढ़ा जाएगा, कितनी तादाद में पढ़ा जाएगा, किस अंदाज में पढ़ा जाएगा, ये बात एक मुख्तलिफ रह जाती है। इसी तरह कुछ अल्फाज हैं जो पांचवें दर्जे में ले जाते हैं। अल्लाहू का ताल्लुक रूहानियत के सातवें दर्जे से है। अगर इसको पहली तमाम प्री रिक्वेजिट्स और प्री कंडीशंस पूरी करने के बाद अगर इसे इसका विर्द किया जाएगा तो ग्रेजुअली ये आपको वलायत के सातवें दर्जे तक ले जाएगा, और इसे कल्ब भी जारी हो जाता है। कल्ब जारी होना तो बहुत मजे की दिखावे की बात है। क्या लुत्फ आता है कि सारी दुनिया कहती है कि बहुत नेक आदमी बैठा है यहां महफिल में, कि इंसान मुंह बंद करके आंखें बंद करके बैठा, दिल पढ़ रहा अल्लाहू अल्लाहू, और सारी महफिल सुन रही है, हर आदमी मुतासिर हो रहा है। आप तो हमारा मकसद हल हो जाता है, क्योंकि हम तो वलायत की तरफ जा ही रहे हैं इसलिए कि लोग हमको नेक समझें, हमको सलाम करें, हमें पीर साहब समझ के हाथ चूमें। तो ये इस लिहाज से बहुत मजे की चीज है कि हमारा कल्ब जारी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सारे हजरात अब इसी काम पे लग जाएंगे कि कल्ब जारी हो। बस में बैठे हैं तो पूरी बस सुन रही है, वाह वाह क्या वली अल्लाह बैठा हमारे दरमियान, कल्ब पड़ रहा है उसका। तो ये दिखावे के लिए बड़ी अच्छी चीज है, कल्ब जारी हो जाएगा इससे। इसी तरह इंसान का अगर कल्ब बहुत सख्त हो गया है और रूहानियत उस पर असर नहीं कर रही, जैसे कलर ज्यादा जमीन में बीज नहीं होता, कोई फसल नहीं उगती बेशक आप कितनी ही अच्छी नस्ल का बीज डाल दें, तो इसी तरह कुछ कल्ब इतने सख्त हो गए होते हैं जैसे मेरा, कि दुनिया की कोई नेकी मेरे दिल को नर्म नहीं कर पाती, उसमें गुदाज नहीं पैदा कर पाती। तो दिल में गुदाज पैदा करने के लिए उसका नर्म होना बड़ा जरूरी हो जाता है, उसकी सॉफ्टनिंग होनी चाहिए पहले। जो उसकी सॉफ्टनिंग करेगा वो ये लफ्ज है कि अल्लाहू की अगर जर्ब लगाई जाए कल्ब पर तो उस जर्ब से दिल में गुदाज पैदा हो जाएगा, और वो बुनियादी रिक्वायरमेंट है इल्म लुदनी को हासिल करने की। उसके बगैर आप तसव्वुफ में दाखिल नहीं हो पाएंगे जब तक के दिल में गुदाज नहीं होगा। ये जो चरखे लगाए जाते हैं जब आप जब कोई भी शख्स तसव्वुफ में दाखिल होता है तो कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा इंतजाम होता है जिसका मैं जिक्र किया करता हूं, कि मुसीबतें दौड़ दौड़ के आने लगती हैं इंसान की तरफ। तो वो लोग जो पहले सलाम करते थे, बहुत इज्जत करते थे, वो ताने देने लगते हैं, बातें बनाने लगते हैं, चारों तरफ इंसान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होने लगता है, حکم یہ ہے کہ سب کچھ سنو اور خاموش رہو، مسکراتے رہو. تو جب انسان ہر چیز کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اور ہر وقت مسکراتا رہتا ہے، تو وہ درد ان تانوں کا، ان چرکوں کا، ان باتوں کا سوا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھتا ہے. اور اس سے پھر دکھ اٹھا اٹھا کے اور اس کو ضبط کر کر کے دل میں گداز پیدا ہو جاتا ہے. اور یوں جس طرح زمین ہل کے بعد ہل سے پھاڑی جاتی ہے، جتنا گہرا اسے پھاڑا جائے گا فصل اتنی ہی اچھی ہوگی. تو دل پر جتنے گہرے چرکے لگتے ہیں، جتنی زیادہ زخم کھاتا ہے انسان اور انہیں ہنس کے سہتا ہے، اتنا ہی زیادہ گداز ہوتا ہے دل میں. اور جتنا زیادہ گداز ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ علم پیدا ہوتا ہے، علم وہاں جنم لیتا ہے. جو علم اترتا ہے اتنی ہی تیزی سے وہ وہاں جذب ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولیاء اکرام کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو پہلے عشق مجازی میں مبتلا ہوئے، کسی دنیاوی ہستی سے انہیں عشق ہوا اور عشق کی معراج تک گئے، پھر رب تعالیٰ نے ان کو اس میں ناکامی عطا کی. نتیجہ یہ ہے کہ ان کا دل آنسو، خون کے آنسو رویا، اور اس کو انہوں نے ہنس کے سہنا ہے. حکم یہی ہے، اس کا اظہار نہیں ہونے دینا کہ میرے اوپر بیتی کیا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل اندر سے زخمی بھی ہوتا ہے، پارا پارا ہوا ہوتا ہے. تو اس حالت میں جب علم وہاں اترتا ہے تو بے پناہ ترقی ہوتی ہے. اسی لیے ایسے لوگ، ایسے اولیاء اکرام جو پہلے عشق مجازی میں مبتلا تھے، ناکام ہوئے، تو رب تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے عشق حقیقی کی طرف لے گیا اور اس راہ میں بہت ترقی پائی، انہوں نے بہت بلند مقامات کو گئے. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ دل زخمی ہے، گداز بے پناہ ہے، اور رب کی طرف لو لگانے سے جو سکون ملتا ہے، یہ اس تکلیف کے بعد جو سکون ملتا ہے، اس کو ایک دنیاوی میں مثال دے دوں کہ ایک صاحب تھے، مشکلات کا شکار تھے، کہیں سے کبھی کوئی اچھی خبر انہیں نہیں ملی، کہیں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آتا تھا، لو ہی لو چل رہی تھی چاروں طرف. تو جب بھی دوستوں سے ملتے تھے تو بیچارے چہرے سے پریشان حال دکھائی دیتے تھے، ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، 12 بجے ہیں چہرے پر. تو دوست پوچھتے تھے کیا ہوا، تو وہ ایک نئی مصیبت کی کہانی سنا دیتے تھے کہ آج مجھ پر یہ آفت ٹوٹی. ایک دن دوستوں نے دیکھا کہ وہ صاحب چلے آ رہے ہیں اور لنگڑاتے چلے آ رہے ہیں. تو دوستوں نے پچھتے کہ وہ داستان غم شروع کرتے ہیں، پوچھا کیا ہوا، آج کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ کہ نہیں آج تو کچھ نہیں ہوا. پوچھا پھر لنگڑا کیوں رہے ہو؟ کہ یہ شو نیا خریدا ہے تو وہ کاٹ رہا ہے جوتا. تو دوستوں نے کہا کہ دیکھ کے خریدنا تھا، تم بھی تو کمال کرتے ہو، مصیبتیں تو خود اپنے ذمہ لگاتے ہو، تو دیکھ کے خریدتے. کہ نہیں دیکھ کے کیا خریدتا، جان بوجھ کے ایک سائز چھوٹا خریدا ہے. یا پھر کسی کا کیا قصور ہے، پھر ایسے ہی چوں چوں کرتے رہتے ہو. تو اب یہ ایک سائز چھوٹا جوتا خریدنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ زندگی میں کہیں سکھ نہیں ملا، یہ انڈر سائز شو میں سارا دن پہنتا ہوں، یہ کاٹ کاٹ کے برا حال کر دیتا ہے، شام کو جب میں اس سے پاؤں باہر نکالتا ہوں تو بڑا سکون ملتا ہے، اسی میں خوش ہو لیتا ہوں. تو انسان جب اتنا دکھی ہوا ہوا ہوتا ہے تو رب سے لو لگاتا ہے تو سکون ملتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان رب کی طرف دوڑنے لگتا ہے کہ ہر وقت اسی کو یاد کروں کہ سکون میں رہوں. تو یوں اس راہ پہ چڑھتا ہے اور پھر ترقی پاتا ہے. اللہ کا مقام یہی ہے کہ ایسے دل جو انتہائی سخت ہے، اگر اللہ کی ضرب اس پر لگائی جائے تو وہ دل نرم ہو جائے گا، اس میں گداز پیدا ہو جائے گا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر اس کا ورد مسلسل کیا جائے تو یہ آپ کو روحانیت کے 7ویں درجے پر لے جائے گا، 7ویں مقام تک جائیں گے. لیکن ابتدا اس کی یہیں سے ہوتی ہے، بالکل زیرو سے. ہر چیز کی ابتدا زیرو ہی سے ہے. یہ مجھے کہنا اس لیے پڑ گیا کہ ہم میں سے ایک بہت بڑی اکثریت کنوینسڈ ہے کہ ابتدا اوپر سے ہونی چاہیے، ये इस रास्ते में मेहनत बहुत है। तो अल्लाह के असरात की बात मैं कर रहा था, तो ये असरात इसके ये हैं। इसके अंदर होगा ये जो ज़र्ब लगाने का तरीका है, वो अल्लाह जब आप कहेंगे तो सांस अंदर आता है, फेफड़ों में रहता है सांस। हु जो है वो एक झटके के साथ सांस को हम बाहर निकालते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जिक्र है, ये ज़र्ब लगती है। जिस तरह सबात और नफी की ज़र्ब है, इसी तरह इसकी ज़र्ब है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये है। ये ज़र्ब लगा के गुदास पैदा कर लिया जाता है इसमें। लेकिन ज़र्ब किसी की ज़ेरे निगरानी शुरू की जाए, ये जरूरी है, क्योंकि इससे कल्ब कमजोर हो जाते हैं। बगैर निगरानी के ना किया जाए, इसे शुरू हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, फिर इंडिपेंडेंटली कर ले इंसान, अदरवाइज कल्ब कमजोर होगा। ये याद रखिए, जिस तरह एक दवाई बहुत सरीउल असर है, लाइफ सेविंग ड्रग है, अगर उसको बगैर डॉक्टर की एडवाइस के खा लिया जाए तो बजाय फायदा देने के वो मौत का सबब भी बन जाती है। तो जितनी आला चीज है, जितने आला मकाम की ये चीज है अल्लाह का जिक्र, अगर इसको बेहतियाती से किया जाए, इसकी प्री रिक्विजिट्स पूरी न की जाए, तो फिर कल्ब कमजोर कर देगा ये। तो इसकी एहतियात ये रखनी चाहिए। एक और सवाल यूरोपी से वो भी आया था, उन्होंने किसी एक बड़े आलिम और एक बड़ी शख्सियत के हवाले से लिखा था कि उन्होंने अपने खुतबात में जिक्र किया है। तो उन्होंने पूछा क्या कश्फ में सवाल जवाब हो सकते हैं। तो इस ज़िम्न में मेरी गुजारिश ये है कि साहब, पहले तो हम ये समझ लें कि कश्फ के मायने क्या है। कश्फ के मायने हैं किसी चीज का खुल जाना। जब कोई शख्स अल्लाह की राह पर चलता है, उसका हो जाता है, तो उस पर इनामात की बारिश होती है, अल्लाह उसे अपने करीब कर लेता है। जो इनामात की बारिश है, उसी सिलसिले में रब ताला उसे इजाबात आलम की सैर कराने लगता है। यही कश्फ की इब्तदा है। वो तमाम चीजें जो पर्दाए असरार में हैं, जो असरार आलम कहलाती हैं, वो दिखाई जाने लगती हैं अल्लाह के हुक्म से, और जिस कदर रब ताला चाहता है उसी कदर दिखाता है। तो ये कश्फ की इब्तदा है, और जो जो ये सिलसिला बढ़ता है, असरार आलम आया करता है रब इंसान पर, वो कश्फ के आला दर्जात में इंसान जाता रहता है। इसी तरह कुरान के जो मख्फी मायने हैं, वो इंसान पर खुलने लगते हैं। गर्चे इस्तलाही मायनों में तो ये है कि कोई भी असरार जो छुपी हुई चीजें हैं, वो जब आया होने लगे तो कश्फ है। लेकिन मैं इसमें यह अर्ज करता हूं कि वो तमाम चीजें इंसान की परवाज को स्लो डाउन करने का मूजब बन जाती हैं कि इंसान डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, उनके लुत्फ करम में ही खो जाता है इंसान। नतीजा यह है कि पांव टगमगाने लगते हैं इंसान के। मेरे नजदीक तो बेहतर यह है कि इंसान उन चीजों में न खो जाए और नजर इस बात पर रखे कि रब का कुर्ब मेरी मंजिल है। और लुत्फ उस वक्त आता है जब कुरान पाक के मख्फी मायने खुलने लगते हैं। अल्लाह ताला इंसान पे करम करता है और इल्म के उस मकाम पर ले जाता है जहां मख्फी मायने भी आया होती हैं। तो मैं तो ये समझा कि कश्फ का सही लुत्फ उस वक्त आता है, सही मजा उस वक्त आता है जब कुरान पाक के मख्फी मायने आया होने लगते हैं। लेकिन बहरहाल इसको हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वहां तक महदूद है कश्फ। कश्फ तो वही है कि जहां सारे आलम इंसान पर मुनकशिफ होने लगे, उन पर खुलने लगे, आया होने लगे, वो कश्फ है। ये उसके मायने हैं। अब जैसे मैंने अर्ज किया कि रब अपनी मर्जी से जितना वो चाहता है उतनी ही सैर की इजाजत वो देता है, और जहां नहीं चाहता वहां इंसान लाख कोशिश कर ले नहीं पहुंच पाता। वो देख ही नहीं पाता, वो पर्दे में रहती है चीज। इसी तरह कश्यप में वो बुजुर्ग हस्तियां, वो बुलंद मकाम हस्तियां जिनमें औलिया कराम और पैगंबर शामिल हैं, कश्यप के जरिए उनसे मुलाकात होती है। अब चूंकि ये सब रब ताला की मर्जी और हुक्म के तहत होता है, इनाम के तौर पर अता किया जाता है, तो ऑलमोस्ट ये वन साइडेड अफेयर होता है कि अगर किसी बड़ी हस्ती से मुलाकात हुई कश्यप के अंदर, तो उन बुजुर्ग की बातें सुनता है इंसान। मैं आमतौर से लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें सवाल जवाब या मुकालमा कम ही होता है, वो आमतौर पर वन साइडेड होता है कि जिनसे हमारी मुलाकात हुई, एक तो उनका मकाम इतना बुलंद है कि उनके सामने जाके इंसान की जुबान ही नहीं खुल पाती, वो एहतराम और इज्जत बोलने ही नहीं देती इंसान को, और कुछ हस्तियां ऐसी हैं कि उनसे मुलाकात के दौरान आदमी की सिट्टी गुम हो जाती है। हाँ, कितना ही तेज तराज इंसान है वो कांपने लगता है, वाकई टांगें कांप रही होती हैं कि किस हस्ती के सामने पेश हो गया मैं, तो जुबान ही नहीं खुल पाती। तो इसलिए ये आमतौर पर मेरे तजर्बे के मुताबिक तो वन साइडेड अफेयर ही रहता है ये। लेकिन हो सकता है कि ऐसे साहिब इल्म भी हों जो जुरत पा लेते हों सवाल जवाब के, उस पर मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आलम कश्फ में, हालत कश्फ में इंसान की मुलाकात जरूर हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि इंसान इल्म के किस मकाम पर है, कि मुलाकात किस से हो रही है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि इंसान इल्म के किस मकाम पर है। इंसान ने अपनी ईमेल में जिस हस्ती, बड़ी हस्ती का जिक्र किया था, उनके इल्म में कोई शक नहीं, इल्म उनके पास बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं अर्ज कर सकूंगा, और वैसे भी गैर अखलाकी हरकत है कि किसी भी बड़ी हस्ती के बारे में मैं जुबान खोलूं, ना मैं उसका अहल हूं, ना इस काबिल हूं, और ना मेरे पास वो इल्म है। जैसे मैंने एक बार पहले भी एक एग्जाम्पल दी थी कि किसी सर्जन की सर्जरी जो उसने की है, जो ऑपरेशन किया है, उसकी क्वालिटी और उसके दुरुस्त और गलत होने के बारे में कमेंट देने के लिए और ये कहने के लिए कि उस सर्जन ने सही किया या गलत, ये जरूरी है कि मैं उससे बड़ा सर्जन हूं तभी मैं उसके काम में नुक्स निकाल सकूंगा या उस पर कोई कमेंट कर सकूंगा। जैसे मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल कोट की थी कि एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में एक इंग्लिश के प्रोफेसर पढ़ाते थे, तो अपनी क्लास को उन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स पर लेक्चर्स दिए। जब वो अपने लेक्चर्स की वो सीरीज खत्म कर चुके, तो उन्होंने दस्तूर के मुताबिक अपने स्टूडेंट से ये पूछा कि मैं शेक्सपियर के वर्क्स पर आपको कमेंट्री अपनी देता रहा हूं, तो आप सब हजरात शेक्सपियर को समझ गए? तो सब स्टूडेंट्स ने उसे कंफर्म किया कि जी हम समझ गए, उनका जवाब अफर्मेटिव था सवाए एक स्टूडेंट के। तो प्रोफेसर इस बात पे परेशान हुए कि ये स्टूडेंट क्यों नहीं समझ सका, मेरे समझाने में कोई कसर बाकी रह गई थी। तो उन्होंने उस स्टूडेंट से पूछा कि आप क्यों नहीं समझ पाए, क्या हुआ? तो स्टूडेंट ने जवाब दिया कि साहब, शेक्सपियर को समझने के लिए शेक्सपियर से बड़ा होना जरूरी है, जो मैं हूं नहीं, इसलिए मैं शेक्सपियर को समझ नहीं सका। तो साहब, मेरे नजदीक तो यह है कि मैं दुनिया का सबसे सर्वंग आदमी हूं, तो इंसान ने चूंकि अपनी मेल में मुझसे कहा था कि मैं खासतौर पर इस हवाले से जवाब दूं, तो वो मैं उसका अहल नहीं हूं, क्योंकि उसके लिए मेरा साहिब इल्म होना जरूरी है, जो मैं हूं नहीं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि रब ताला मुझ पर करम फरमाए और मुझे इल्म अता फरमा दे, मैं भी साहिब इल्म कहलाऊं, तो फिर कभी कमेंट कर पाऊंगा। एक और सवाल बहुत से लोग जो हैं, दे वंडर अबाउट इट कि यह है क्या चीज सिलसिला। वो फरिश्ता जिसने آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا وہ آگ کا بنا تھا. یہ بات قرآن میں واضح ہے. فرشتوں کے بارے میں یہ چیز واضح ہے کہ نور سے تخلیق کیے گئے. اس فرشتے کے بارے میں ایک اور چیز واضح ہے کہ اس نے اتنی عبادت کی تھی کہ کائنات کے چپے چپے پر اس نے اللہ کے حضور سجدہ کیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود آگ سے تخلیق ہونے کے وہ فرشتوں کا لیڈر بنا دیا گیا اپنی عبادت کے جواب میں. انعام اس کا اتنا اسے ملا. شاید کسی محفل میں ذکر ہوا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ نور کے بنے ہیں اور وہ صرف اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا ان کو انسٹرکشنز ایشو ہوتی ہیں. جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. اپنا ذہن اپلائی نہیں کرتے. یہ کسی محفل میں یہاں ذکر ہوا ضرور تھا. کوئی بھی فرشتہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتا, صرف وہ احکامات کو کیری آؤٹ کرتا. اس لیے فرشتے معصوم ہیں اور روز قیامت حساب کتاب سے مبرہ ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس اپنی مرضی کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. اس لیے کسی فرشتے کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی فرشتہ انکار کرتا کہ میں سجدہ نہیں کرتا, کیونکہ یہ مجھ سے کمتر ہے. دوسرے فرشتوں نے سجدہ کرنے سے پہلے اپنی رائے کا اظہار کیا, اپنا فیصلہ نہیں سنایا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسے کیوں سجدہ کروں. یہ کہا کہ باری تعالیٰ, یہ جسے تو سجدہ دینے کا حکم دے رہا ہے, سجدہ کرنے کا حکم کر رہا, یہ تو زمین میں فساد پھیلا دے گا. یہ رائے تھی. اور جب رب تعالیٰ نے آدم سے چیزوں کے نام گنوا دیے, سوالوں کے جواب دلوا دیے, اور ایسے سوالوں کے جواب جس کے جواب فرشتوں کو نہیں آتے تھے, تو فرشتوں نے بلا حیل و حجت کہا کہ یا باری تعالیٰ تو جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. یہ اس کی سپریمیسی کو ایکسپٹ کیا. اس وقت بھی گواہی دی اللہ کی سپریمیسی پہ. وہ فرشتوں والا فیل تھا, لیکن یہ جو آتش سے بنا تھا, آگ سے بنا تھا, اس نے تو سیدھا انکار کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تکبر کے جرم میں راندہ درگاہ ہو گیا اور قیامت تک کے لیے وہ شیطان کہلایا, ابلیس کہلایا. اب کسی محفل میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ شیطان کے کتنے بیٹے تھے, اور اس سے آگے لیکچر میں تمام ذکر ہے ان کے کچھ کے نام بھی میں نے کوٹ کیے تھے جن کے معلوم ہیں نام. تو اس کی آگ سے تخلیق ہی ظاہر کرتی ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا. یہ تو فرشتوں کا سردار قرار پایا تھا اپنی عبادت کے انعام کے طور پہ, اور اس نے اپنی سرشست واضح کر دی انکار کر کے کہ اس کی سرشست میں کیا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو مجھے فرما دیجئے.
سر آپ نے ایک لیکچر میں, آج کے لیکچر میں نہیں پرانے ایک لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ کچھ اولیاء کرام کے پاس ایڈمنسٹریٹو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, کچھ کے پاس نہیں ہوتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جن کے پاس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں؟
یہ سوال بہت مرتبہ سامنے آیا, بہت لوگوں نے یہ سوال کیا, اور اس کا میں ہمیشہ ایک جواب عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا, اس کی سزا بہت کڑی ہے. درحقیقت تصوف سے متعلق اکثر چیزیں ایسی ہیں جن کو کھلے عام بیان کیا بھی نہیں جانا چاہیے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند پایا بزرگ گزرے, ولی اللہ گزرے, کمال کا مقام عطا فرمایا تھا رب تعالیٰ نے انہیں. آپ کے یہاں درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا تھا. نتیجہ یہ تھا کہ ایک تو تدریس کا سلسلہ وہ تھا جس میں ہر شخص کو آنے کی اجازت تھی, کوئی بھی آ جائے. اس کے علاوہ کچھ 23 کے قریب ایسے ان کے شاگرد تھے جو بہت خاص شاگرد تھے. تو جب تصوف کی ان بلندیوں اور ان رازوں اور ان جہتوں کا ذکر کرنا ہوتا تھا جس کے بارے میں اجازت نہیں کہ عام لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں, تو ان شاگردوں کو وہاں سے اٹھا کے لے جاتے تھے اور اپنے حجرہ خاص میں جا کے انہیں بٹھانے کے بعد اٹھ کے خود اپنے ہاتھ سے دروازہ بند کرتے تھے اور اچھی طرح دروازہ بند کرنے کے بعد اس کو ہلا کے دیکھتے تھے کہ یہ پوری طرح بند ہے یا نہیں. اتنے محتاط تھے. پھر تصوف کی ان جہتوں کا ذکر ہوتا تھا وہاں, ان ڈائمینشنز کا, تاکہ یہ بات عام آدمیوں کے سامنے نہ آ جائے. ایسا نہیں کہ علم کو محدود کرنے کا مقصد ہوتا ہے, مقصد یہ تھا کہ جب ہم تصوف کی ان جہتوں کا ذکر کرتے ہیں, ان ڈائمینشنز پر چلے جاتے ہیں, تو پھر دو خدشات ہو جاتے ہیں پیدا. عام آدمی کے سامنے اگر بیان کر دی جائیں تو دو اس میں خطرے ہوتے ہیں. ایک تو ایک عام ذہن اسے سن کر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا مذاق اڑائے کہ کہاں کی باتیں کر رہا ہے, محمل اور ناقابل یقین باتیں, یہ تو ممکن ہی نہیں. تو جب وہ مذاق اڑائے گا تو دوسرے لوگ ڈسارٹ ہو کے دور ہوں گے اس سے, تو نقصان ہو جائے گا. دوسرے لوگوں کے ذہن میں شکوک پیدا ہو جائیں گے, اور جہاں علم کے بارے میں شکوک آئے علم دور بھاگ جاتا ہے انسان سے, تو یہ نقصان ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ اتنا کمزور ذہن ہوگا کہ ان باتوں سے اتنا متاثر ہو جائے گا کہ انسان کو انسان کے درجے سے اٹھا کے کسی اور درجے پہ جا کے بٹھا دے گا, تو شرک کا مرتکب ہو جائے گا, تو گناہ ہو گیا. تو یہ دونوں ہی پہلوؤں سے نقصان ہے اس کا. اس لیے بڑی سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ تصوف کی عام باتوں کے علاوہ جو اس سے ہائر ڈائمینشنز کی باتیں ہیں ان کو عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے. چہ جائے کہ اس نظام کی بھید کھول دینا کہ یہ لوگ کس قسم کی ڈیوٹیز پر معمور ہوتے ہیں, کیا یہ کام کرتے ہیں, وہ تو براہ راست بغاوت والی بات بن جائے گی. اسی لیے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرے گا آپ کے سامنے, کوئی زبان پر نہیں لائے گا کہ اس کا چارٹر آف ڈیوٹی کیا ہوتا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے ان ڈیوٹیز کی, یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا.
میرا سوال ہے سود کے بارے میں, جو بھی آپ نے بات
سوری,
کی
سوری
سود کے بارے میں.
سود جی,
یہ چند ایک بینکرز بینک نے ابھی شروع کیا اسلامی بینکاری, جس کو وہ سود نہیں کہتے
جی,
بلکہ کہتے ہیں پروفٹ
جی,
کیونکہ وہ بزنس میں پیسہ لگا کے کماتے ہیں اور وہ آپ کو دیتے ہیں. تو اسلامی نقطۂ نگاہ سے کیا یہ درست ہے, کیا اس کے بارے میں آپ کے خیال
ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلامی بینکاری ہے یہ اسلامک کونسل کا فتویٰ اس پر موجود ہے کہ یہ حلال ہے. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوں, یہ کوئی مفتی ہی دے گا, عام عالم بھی فتویٰ نہیں دے سکتا, وہ بھی اہل نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ ہیں جو اس سلسلے میں کوالیفائڈ ہوتے ہیں, صرف وہی فتویٰ دے پاتے ہیں. ہم تو صرف ایک اکیڈیمک ڈسکشن کر سکتے ہیں کسی موضوع پر اور علمی گفتگو اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر سکتے ہیں, لیکن فیصلہ نہیں دے سکتے اس پر کچھ. بات یہ ہے کہ بینک کا جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو روپیہ پیسہ جمع ان کے پاس کراتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو لون آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, وہ پیسہ لون پر, اور اس پر ان سے ایک سرٹن پرسنٹیج چارج کر لیتے ہیں, وہ سود کہلاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ حرام ہے. اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ ایک انڈسٹریل یونٹ ہے, وہ بینک کے پاس جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے آپ 1 کروڑ روپیہ لون دے دیجئے. تو بینک اس سے طے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ 10 سال کے لیے یہ لون لے لیں مجھ سے اور اس پر 7% انٹرسٹ میں چارج کروں گا اینولی. آپ گریس پیریڈ گزرنے کے بعد اسے پے بیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو آپ اسے منتھلی, کوارٹرلی, ہاف ایئرلی یا ایئرلی جو بھی ارینجمنٹ ہے آپ کا پے کرنے کا, وہ جو اماؤنٹ اسے پے کر رہے ہیں آپ, اس کے اندر دو طرح کی اماؤنٹ شامل ہیں. ایک جو 7% انٹرسٹ وہ آپ سے لے رہا وہ شامل ہے, پلس پرنسپل اماؤنٹ کی پیمنٹ شامل ہے. تو فرض کر لیجئے کہ کسی شخص نے 8 سال تک اسے پے بیک کیا, تو وہ ریڈیوس ہو کے 1 کروڑ کی بجائے 8 سال کے بعد 20 لاکھ روپیہ رہ گیا. اب اگر ایک شخص نہیں دے سکتا تو وہ بینک اس یونٹ کے خلاف ایک ڈگری لے آئے گا جس میں وہ 20 لاکھ روپے کی ریکوری ہوگی، تو وہ اس کے ایسٹس بیچ کے اس کی ریکوری کر لے گا بینک۔ اب شروع میں جو کچھ بینکوں نے کرنا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو 1 کروڑ روپے آپ لینے آئے ہیں، یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ صاحب مجھے مشین خریدنی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مشین ہم خرید دیں گے آپ کو، یہ کتنے کی ہے؟ کہ 1 کروڑ روپے کی۔ تو انہوں نے اپنا اس پر پروفٹ کیلکولیٹ کیا۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، آپ 10 سال کے لیے اسے کرائے پہ لے لیجیے ہم سے مشین کو، اگر آپ نے اسے 10 سال استعمال کر لیا اور اس کا کرایہ ہمیں آپ ریگولرلی دیتے رہے تو 10 سال کے بعد یہ مشین آپ کی ہو جائے گی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ مشین جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ کی آئے گی، یہ ہم آپ کو بیچیں گے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کی۔ تو اب آپ نے وہ 1 کروڑ کی مشین اس سے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کی لے لی، اور آپ نے اسے 16 لاکھ روپے مہینہ پے کرنا شروع کر دیا۔ 8 سال تک آپ نے پے کیا 16 لاکھ روپے ایئرلی، آپ نے 1 کروڑ 28 لاکھ روپے پے کر دیا 8 سال میں۔ اب 32 لاکھ روپے آپ کے ذمے بقایا ہے، تو یونٹ چلنا بند ہو گیا، آپ نے 32 لاکھ اس کو پے نہیں کیے، تو بینک آئے گا اور اپنی مشینری جو اس کی ملکیت ہے، جو کرائے پر تھی، آپ کے پاس اٹھا کے لے جائے گا۔ یہاں ہمارے یہاں بینکرز ایکویٹی کے نام سے ایک یونٹ تھا، فائنینشیل یونٹ، وہ اسی انداز میں کر رہے تھے کہ یہ اسلامک بینکنگ ہے، کیونکہ ہم سود پر پیسہ نہیں آپ کو دیتے، بلکہ ہم نے آپ کو مشینری ایک خاص قیمت پہ بیچی ہے، کرائے پر دی ہے، اور شرائط یہ ہیں کہ 10 سال کرائے پہ لیں گے، اس کے بعد یہ مشینری آپ کی ہو جائے گی۔ ایک طریقہ کار وہ بھی تھا، لیکن در حقیقت وہ کر یہی رہے تھے کہ انہوں نے 7% پر 10 سال کا انٹرسٹ دیکھ لیا کہ اگر یہ اتنا اتنا پے کرتے جائیں تو ٹیپر ڈاؤن ہوتا جائے گا نا، 1 سال کے بعد 90 لاکھ روپے رہ گیا تو اس کا انٹرسٹ 7% پر، اگر 1 کروڑ لیا تو پہلے سال کا انٹرسٹ 7 کروڑ بنا، اس کے بعد اگلے سال کا 6 لاکھ 30 ہزار بن گیا، تو اس سے اگلے سال اس کا 5 لاکھ 60 ہزار رہ گیا، وہ اس طرح ہوتا جائے گا۔ تو اماؤنٹ کر کے وہ بنا 60 لاکھ، انہوں نے 1 کروڑ جمع 60 لاکھ، 1 کروڑ 60 لاکھ اس کی قیمت ہو گئی۔ لیکن 8 سال کے بعد جو بینک کا پیسہ آپ نے نہیں دیا، تو اس نے تو 20 لاکھ روپیہ لیا اور مطمئن ہو کے بیٹھ گیا۔ اس صورت میں 32 لاکھ رہ گیا تھا باقی، وہ پوری مشین ہی آپ کی 1 کروڑ روپے کی لے گئے، تو مشین بھی گئی آپ کی، اور آپ نے جو 8 سال تک ان کو 1 کروڑ 28 لاکھ پے کیا تھا وہ بھی گیا۔ اب یہ ابھی کچھ اور اسلامک بینک آئے جن کے بارے میں شریعت کونسل کا اور اسلامک کونسل دونوں کے فتوے ہیں کہ اسلامی ہے، اس کا چونکہ سسٹم میں نے نہیں پڑھا کہ وہ کس سسٹم پہ کام کر رہے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں میں رائے نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ جو پہلی 2 صورتیں بتائیں، یہ تو ایک سی بات ہے کہ ایک آدمی اگر کرسچین ہے اور اس کا نام مائیکل ہے، تو اپنا نام چینج کر کے وہ محمد انور رکھ لے، تو نام تبدیل کرنے سے مسلمان تو ہو نہیں جائے گا، مسلمان تو اس وقت ہوگا جب کلمہ پڑھ کے وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔
کہ ایک آدمی سخت بیمار ہے اور اس کے معالج نے جو دوا اس کو دی ہے، اس کے اندر کچھ شراب کا عنصر موجود ہے، اگر وہ دوائی لیتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہے یا نہیں؟
نہیں، اس پر تو علماء کرام کا بڑا کلیئر کٹ فیصلہ موجود ہے پہلے سے کہ اگر ایسی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی اس دوا کو کھائے بغیر، تو صرف بیماری کے ٹھیک ہونے تک وہ دوا کھانے کی اجازت ہے اور اس پہ گناہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک بڑا کلیئر کٹ فیصلہ موجود ہے علماء کا۔ اس پہ علماء نے بہت خدمت کی ہے اسلام کی، بہت سے معاملات میں فیصلے انہوں نے دیے ہیں اور بڑی دانائی کے ساتھ اس کا اجتہاد کیا ہے، اس پر اجماع ہوا ہے ان کا، بڑے صحیح فیصلے دیے ہیں۔ بہت سی چیزیں تو ہمارے یہاں سیٹل ہو گئیں، اب یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ہمارے یہاں اجتہاد کا سلسلہ رک گیا تھا، جو اب شاید دوبارہ جاری ہوتا دکھائی دیتا ہے۔
السلام علیکم سر۔ یہ سر، جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو اب یہ ذکر کی شکل میں ہم لوگ اپنے مختلف مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام کو یوز کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے اگر کوئی آدمی صرف یہ چاہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو, تو اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ہے جس سے کہ وہ یہ چیز حاصل کر سکتا ہے؟ صرف اللہ ہو جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا, یا کوئی, کیونکہ اس سے اور اثرات تو جو ہوں گے وہ تو ہوں گے, لیکن صرف قرب کے حوالے سے.
اللہ کے سبھی نام بہت اچھی ہیں, وہ تو رب ہے, یہ اکثر میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ وہ تو رب ہے اور اتنا عظیم ہے کہ ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہے کہ کس نے اسے کس طرح پکارا. شرط یہ ہے کہ اسے پکارا جائے اور خلوص سے پکارا جائے, اخلاص بنیادی چیز ہے اس میں. تو اس کو تو آپ چاہے جیسے ہی پکارتے رہیے. اگر آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں لیکن آپ کی مادری زبان انگریزی ہے, تو اس کو گاڈ کہتے رہیے, وہ تو جواب دے گا, اس پلٹ کے فوراً جواب دے گا. ہم میں سے اکثر لوگ اسے خدا کہتے ہیں, جبکہ خدا جو ہے یہ اس کا نام نہیں ہے بالکل. یہ تو ایران سے امپورٹ ہوا یہ لفظ, اور جو آتش پرست تھے اس زمانے کے, ان کے یہاں عبادت کا ایک مخصوص طریقہ جو تھا اس کو خدا کہتے تھے, تو ہمارے یہاں امپورٹ ہو گیا, اردو میں ہم نے اڈاپٹ کر لیا, ہم اس کو خدا کہتے ہیں, جواب دیتا. اگر کوئی شخص اس کو صرف اس لیے پکارتا ہے کسی بھی نام سے کہ وہ اس کا رب ہے اور وہ لائق عبادت ہے, تو پھر کسی بھی طرح پکار لے, جواب ضرور آئے گا اس کا. اس وہموں میں نہ پڑیے, اس کو کسی طرح بھی پکاریے, ضرور جواب دے گا آپ کو. لیکن ضروری یہی ہے کہ خلوص سے پکاریے اسے, سچے دل سے.
جو جواب آپ کا پہنچ گیا ہے اور اس کو
آپ کا دل گواہی دیتا ہے.
جی,
دل گواہی دیتا ہے فوراً کہ میری آواز رب تک پہنچی اور اس نے اسے قبول بھی کیا. دل سے گواہی آئے گی, اور یہ بہت سے لوگوں کا تجربہ ایسا ہو جاتا ہے فوراً. جناب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر, میرا کوشچن سیکٹرزم پر ہے, اباؤٹ رفاجدین اور امام کے پیچھے قرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ مقتدی کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟
صاحب, بات یہ ہے کہ جتنے بھی طریقے مسلمانوں کے یہاں رائج ہیں, یہ در حقیقت وہ ہیں جو کسی نہ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نماز ادا فرمائی ہے, رفع یدین بھی کیا ہے. تو ہر وہ طریقہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, میرے نزدیک وہ درست ہے, کسی طریقے سے پڑھ لی جائے. لیکن ایک ترتیب کا یوں خیال رکھنا چاہیے, میں خود عقیدتاً میں جناب امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا پیروکار ہوں عقیدے کے لحاظ سے, لیکن میرے دل میں احترام باقی تمام لوگوں کا بھی اسی طرح ہے. اس میں ایک ترتیب جس پہ, جس کو انسان کی کامن سینس کہتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے طریقوں سے نماز پڑھی, ٹھیک تو ہے, جائز ہے بالکل, لیکن جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر نماز پڑھی ہو اور خاص طور پر بعد کے دنوں میں, تو اس طریقے کو اگر ہم فالو کریں تو میرے خیال میں زیادہ قرین عقل ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسرے کسی طریقے کو برا کہہ رہا ہوں یا ریجیکٹ کر رہا ہوں, ایسی بالکل بات نہیں. طریقے سب بھی درست ہیں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز ادا فرمائی ہے تو بالکل درست ہے, اس لیے کوئی اختلاف کا پہلو کہیں ہے نہیں.
اللہ کے ساتھ جو آپ کا دل ہے وہ بھی آواز دینی, وہ مطلب بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے کیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی وہ بات کیا. I can't understand that point.
وہ تصوف کی ایک ٹرم ہے, قلب کا جاری ہونا. قلب کا جاری ہونا ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ذکر کی اتنی عادت ہو جائے کہ اگر آپ خاموش بھی بیٹھے ہیں, کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ کے جسم کے اندر سے عضو آپ کے اس ذکر کو ادا کرنے لگیں, تو اس کے عضو کے ذکر کرنے سے آپ کے جسم کے اندر ایک گونج پیدا ہوتی ہے جو اتنی بلند ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ارد گرد کے اسے سن سکتے ہیں, اور سینہ پھولتا پچکتا ہے اس سے. اس کو قلب جاری ہونا کہتے ہیں. تو اللہ کا ذکر جب کوئی شخص بہت شدت سے کرتا ہے اور کثرت سے کرتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا قلب خود بخود اسے پڑھنے لگتا ہے, بغیر کسی ارادے کے, بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے, وہ خود بخود جاری ہو جاتا ہے اور وہ آواز آنے لگتی ہے. اس کا میں ذکر کر رہا تھا, اس کو ذرا سا میں لائٹر وے میں کہہ رہا تھا کہ صاحب وہ دکھاوے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ انسان چلا جا رہا ہے, اب باتیں کسی سے کر رہا ہے, قلب اس کا اللہ کی ضرب لگا رہا ہے, آواز آ رہی ہے باقاعدہ, تو سبھی لوگ اٹھ کے سلام کریں گے, بڑا نیک آدمی آ گیا. وہ لندن میں ایک صاحب پیر صاحب تشریف لاتے ہیں سال کے سال, یقیناً نیک آدمی ہوں گے, ایک کافی بڑی تعداد لوگوں کی ان کی پیروکار ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دوں اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے, پڑھنے لگتا اللہ ہو. تو کافی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ یہ ایسی باتیں میری سننے والے لوگ اتنے شکل القلب ہو جاتے ہیں, اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ گئے, میں نے خود کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور قلب جاری کروانا چاہتے ہیں ضرور جائیے, اچھی بات ہے. تو وہ گئے تو پیر صاحب ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا, نہیں کچھ ہوا, ان کا سینہ دباتے رہے, نہیں کچھ ہوا. میں کہا کہ اچھا تمہاری روح تو بہت ہی کثیف حالت میں ہے, تو اب یہ ایک ہی صورت میں قلب جاری ہوگا کہ میں ہاتھ رکھتا ہوں, تم ساتھ پڑھو میرے. پڑھنے کے باوجود انسان میں کہیں کوئی نیکی ہوگی تو قلب پڑھے گا, تو وہ نہیں پڑھ سکا. الٹا یہ ہوا کہ ان کے یہاں درد 6-7 دن رہی دب دب کے, کہ قلب کو دبایا جا رہا تھا, تو وہ قلب جاری نہیں ہوئے. تو ہم نے کہا کہ بھئی یار میں تو تم لوگوں کو پہلے منع کرتا تھا کہ میرے پاس مت آیا کرو, تو یہ تو قلب نہیں جاری ہوگا. در حقیقت بات یہ ہے کہ جن صاحب کے پاس میں علم کے لیے بیٹھتا رہا, وہ تو یہ اجازت نہیں کسی کو دیتے تھے کہ تمہارے ہونٹ ہی ہلتے کوئی دیکھ لے کہ تم کچھ پڑھ رہے ہو. وہ بہت شدت سے اس کے مخالف تھے, اس بات کے تسبیحات میں نہیں رکھنے دیتے تھے کسی کو, فرض نماز کے علاوہ کسی کو لوگوں کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے, اس کو تنہائی میں پڑھو, صرف فرض باجماعت وہ تھا. تو ان کے یہاں تو اتنی سختی تھی دکھاوے کی, تو چجائے کہ قلب جاری ہو جائے انسان کا, وہ پڑھنے لگے. چونکہ انہی سے میں نے سیکھا تو میں بھی لوگوں سے یہ کہتا ہوں اور ذہنی طور پر اس طرف راغب ہوں کہ انسان کے ظاہر سے اس کے باطن کا حال نہ معلوم ہو کبھی, تو یہ فرق پڑ جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا انسان اپنے باطن کو چھپا لے اتنی ہی زیادہ ترقی ہوتی ہے انسان کی, جتنا کچھ لوگوں کے علم میں نہ آنے پائے اتنا ہی بہتر. وعلیکم السلام.
شاہ صاحب, اگر کوشش کے باوجود جو ہے تنہائی اویلیبل نہ ہو تو نفلی عبادت لوگوں کی موجودگی میں کی جا سکتی ہے؟
نہیں, کوئی شرط تو نہیں ہے کہ آپ نماز لوگوں کی موجودگی میں نہ پڑھیں. خطرہ وہاں یہ ہے کہ جب آپ عبادت کرتے دکھائی دیں گے لوگوں کو تو لوگ آپ کے معتقد ہو جائیں گے, آپ کو سلام کریں گے, اس سے آپ کا نفس بڑھے گا, پھلے گا, پھولے گا, اور جہاں نفس پھلنے پھولنے لگا تباہی آ گئی پھر. تو صرف اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے کہ یہ کیفیت ہی نہ ہونے پائے, تو اس لیے اس کو اوائڈ کرتے ہیں. پھر
علاوہ سنت نفل وغیرہ یہ نماز کا مطلب لازم حصہ نہیں ہے, اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو ثواب ملے گا, یہ کہاں تک درست ہے؟
نہیں جانا, میرے علم کی حد تک یہ بات کچھ زیادہ درست نہیں, اور میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی عالم کو یہ کہتے سنا ہو.
میں نے خود سنا,
ایک واضح لائن ڈرا کی ہے علماء حضرات نے کہ سنتیں دو طرح کی ہیں, ایک وہ ہیں جو لازم ہیں جس کو اگر نہ پڑھیں تو گناہ ہوگا, ایک وہ ہیں جن کو نہ پڑھنے سے کوئی گناہ تو نہیں, پڑھ لینے سے ثواب بھی ہے. دونوں قسمیں ہیں اس کی, مقدہ اور غیر مقدہ. اسی طرح وتر پڑھے بغیر عشاء کی نماز ہی نہیں ہوتی. اب ہو سکتا ہے کہ قاندی صاحب جو بہت بڑے عالم ہیں, اللہ نے بہت علم عطا فرمایا ہے انہیں, انہوں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی ہو, وہ ان نوافل کا ذکر کر رہے ہوں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، نماز کا حصہ سمجھ کے ہم پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہو تو وہ درست ہے. اگر آپ نے نوافل ادا نہ کیے تو اس سے نماز تو آپ کی پوری ہو گئی، شاید انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں ذکر کیا ہو. ادروائز جس مقام کے عالم ہیں وہ اور جتنا علم ہے ان کے پاس، وہ ایسی بات کہہ نہیں پائیں گے، کبھی نہیں کہیں گے.
سر، علم لدنی کیا ایک وقت میں ایک سے زیادہ صاحبان کو عطا کیا جاتا ہے؟
بہت.
اور اگر اس کا کوئی خاص مقام ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو عطا کیا جائے گا یا خالصتاً عطا ہے؟
دیکھیے، دو طرح کا ہے علم لدنی، تو ایک ہی ہے لیکن دو طریقوں سے ملتا ہے. ایک جو آپ ارن کرتے ہیں، اور اس ارن کرنے میں بھی فیصلہ رب کا ہے کہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیاوی مزدوری ہے کہ اگر آپ نے سارا دن جہاں مکان بن رہا ہے وہاں سر پہ اٹھا کے اینٹیں پہنچائی ہیں تو شام کو مزدوری ضرور ملے گی آپ کو. تو علم کا دینا نہ دینا کلیتاً رب کی اپنا پریگریٹو ہے، وہ اس کا اپنا حق ہے، استحقاق اللہ کا ہے کہ میں دوں یا نہ دوں، لیکن محنت کے ذریعے بھی مل لیا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خالصتاً عطا ہے رب تعالیٰ کی، کہ عطا کر دیتا ہے وہ. تو دونوں ہی طریقوں سے مل جاتا ہے. باقی جو آپ نے یہ کہا کہ صاحب ایک خاص مقام کے بعد علم لدنی ملے گا، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم ایک 5-6 سال بچے کے سر پر بوجھ نہیں رکھ سکتے، کوئی گٹری نہیں اٹھوا سکتے اسے، اس لیے کہ اس کا جسم ابھی اس قابل نہیں کہ اس بوجھ کو نہ صرف یہ کہ اٹھا سکے بلکہ چل بھی لے، وہ قابل ہی نہیں اس کے. ہاں البتہ وہی بچہ اگر جب 12 سال کا ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر آپ اسے 5-10 کلو کی گٹھری اٹھوا دیں گے تو اٹھا کے چل پڑے گا. بالکل اسی طرح جب تک ہماری روح لطافت اور بالیدگی کے اس مقام تک نہیں پہنچتی کہ جہاں پر ہمیں علم دے دیا جائے، جب تک ہمارے طور طریقے زندگی گزارنے کا ڈھب ویسا نہیں ہوتا جہاں علم ہمیں مل سکے، اس وقت تک وہ علم نہیں ملتا. لیکن اگر ہم محنت کرتے رہیں اور اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھال لیں جس پہ اسلام ایمفسائز کرتا ہے، تو پھر علم اس کے بعد عطا کر دیا جاتا ہے، وہ بنیاد بنتی ہے اس کی.